बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
सामीन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारक आराफ की 158वीं आयत की तिलावत और इस आयत का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। क़ारी थे अली अरबाबी। समीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehertv.ir। वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमाएं। इसके अलावा ریڈیو تہران کی تینوں نشریات کے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، سامعین اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے بھی وقتاً فوقتاً ہمیں ارسال کرتے رہیے، ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آس پاس۔ اس کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر اور تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام افکار و نظریات، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ اسی پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ماہ ذلحجہ کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تمام سامعین سے دعا کی درخواست ہے، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں حسب معمول سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حج کی مناسبت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام اپنے پیغام میں جارحے اور سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں استقامت پر تاکید فرمائی ہے۔ پاکستان میں سڑک حادثے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز پر دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کا زبردست ہنگامہ ہوا ہے، اور پاکستان اور افغانستان نے کابل اور اسلام آباد سے اپنے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حج کی مناسبت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام اپنے پیغام میں جارحے اور سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں استقامت پر تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
رہبر انقلاب اسلامی نے اس سال کے پیغام حج میں زور دے کر فرمایا، مسلم اقوام حالیہ 150 سال میں عموماً جارے مغربی طاقتوں کی تما، دخل اندازی اور شرنگیزی کی زد پر رہی ہے۔ مسلم امہ کو چاہیے کہ ماضی کی بھرپائی کرے اور اس زور زبردستی کا مقابلہ کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا، اس سال بھی مسلم امہ حج کی عظیم نعمت سے محروم رہ گئی۔ افسوس کے مشتاق دلوں کے ہاتھوں سے اس قابل احترام گھر میں، جسے خدائے حکیم و رحیم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، ضیافت کا موقع نکل گیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اسلام کے پیروکار کہ جن کے پاس آج بہت بڑی آبادی، وسیع علاقے، بے پناہ قدرتی وسائل اور زندہ و بیدار قومیں ہیں، اپنے وسائل و امکانات کی مدد سے مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ پچھلے 150 سال میں مسلم اقوام نے اپنے ملکوں اور حکومتوں کی سرنوشت کے سلسلے میں کوئی کردار نہیں نبھایا، بلکہ مادود چند مثالوں کو چھوڑ کر ہمیشہ جارے مغربی حکومتوں کی پالیسیوں کے حساب سے چلتی رہیں، اور ان کے حرص و دخل اندازی اور شرنگیزی کا نشانہ بنتی رہیں۔ آج بہت سارے ممالک کی علمی پسماندگی اور سیاسی انحصار اسی بے عملی اور بے لیاقتی کا نتیجہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا، عراق، شام، لبنان اور دیگر ممالک میں مزاحمتی محاذ کی قوتوں اور غیور نوجوانوں کے عزم، مطالبے اور اقدامات میں تحریف کرنے کے لیے امریکیوں کے تشہیراتی پروپیگنڈے اور انہیں ایران یا کسی اور مرکز سے مربوط ظاہر کرنے کی کوششیں ان شجاع و بہادر نوجوانوں کی شان میں گستاخی ہے، جس کی وجہ اس علاقے کی اقوام سے امریکہ کی ناواقفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلم اقوام کی نصرت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور عظیم الشان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور عظیم المرتبت شہیدوں کے لیے اللہ سے بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں۔
شکریہ حسین تقوی صاحب۔ آل سعود حکومت کے سیاسی مخالفین نے عرفہ کے روز بڑے پیمانے پر مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ الیمنیہ ویب سائٹ کے مطابق سعودی حکومت کے مخالفین اور سرگرم افراد نے خانہ کعبہ کے زائرین سے خالی ہونے اور سعودی نائٹ کلبوں میں پائے جانے والے رش کی تصاویر جاری کرتے ہوئے عوام سے کہا ہے کہ وہ یوم عرفہ کو بڑے پیمانے پر مظاہرے کریں۔ مظاہروں کی اپیل کرنے والوں نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، دین اور معاشرتی تشخص کے ساتھ کھلواڑ بند کرنے، ٹیکسوں میں چھوٹ دینے، معیشت کی بحالی اور شہری خدمات اور سہولتیں دوبارہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق پچھلے چند روز کے دوران سعودی سرگرم افراد نے آل سعود کی تصاویر نظر آتش کی ہیں، اور شاہ سلمان اور بن سلمان کی وال پکچرز کو بھی خراب کر دیا ہے۔ سعودی وزارت حج نے 1 جولائی کو اعلان کیا تھا کہ صرف 60,000 افراد کو اس سال حج کی اجازت حاصل ہوگی۔ سعودی وزارت حج کے اس اعلان کے ساتھ ہی وائٹ کلب نامی انٹرنیشنل چین نے، جس کا صدر دفتر دبئی میں قائم ہے، سعودی عرب کے شہر جدہ میں اپنا پہلا کلب قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے ڈیرہ غازی خان ضلع میں بس اور ٹرک کے درمیان تصادم میں 28 افراد جاں بحق اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب کے ڈیرہ غازی خان ضلع کے علاقے تونسہ شریف میں ایک ٹرک اور مسافر بس کے درمیان تصادم کے باعث 28 افراد جاں بحق اور 60 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 5 کی حالت نازک ہے۔ سبھی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بس پر 75 افراد سوار تھے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان میں یہ دوسرا خوفناک ٹریفک سانحہ ہے۔ گزشتہ جمعرات کو شمالی پاکستان میں ایک ڈیم کی تعمیر کے پروجیکٹ میں کام کرنے والے چینی مزدوروں کی بس ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں 13 افراد من جملہ 9 چینی ہلاک ہو گئے تھے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے ہی دن دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن حزب اختلاف کی جماعتوں نے دونوں ایوانوں میں مہنگائی، کسانوں کے مسائل اور کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کی کارکردگی کے خلاف زبردست ہنگامہ کیا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے ہنگامے کے باعث وزیراعظم نریندر مودی اپنی کابینہ کے نئے وزراء کا تعارف بھی نہیں کرا سکے۔ حزب اختلاف کے شور شرابے کے باعث دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنی پڑی۔ ایوان بالا راجیہ سبھا میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن کے ہنگامے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی کابینہ میں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والوں اور خواتین کو جگہ دی ہے جو اپوزیشن کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ اس دوران حزب اختلاف کے ارکان حکومت کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین اور لوک سبھا کے اسپیکر بار بار حزب اختلاف کے ارکان کو ایوان کا تقدس برقرار رکھنے کی اپیل کرتے رہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کے واقعے کے بعد افغانستان اور پاکستان نے اپنے اپنے سفیروں کو کابل اور اسلام آباد سے واپس بلا لیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایک اعلی سطحی وفد افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے جلد اسلام آباد جائے گا۔ اس سے پہلے افغان وزارت خارجہ نے پاکستانی سفیر کو طلب کر کے اسلام آباد میں متعین افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے واقعے پر شدید احتجاج کیا تھا۔ حکومت افغانستان نے اس واقعے کے بعد اپنے سفیر اور سفارتی عملے کو بھی پاکستان سے واپس کابل بلا لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی افغانستان کے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کابل سے اپنے سفیر کو پاکستان بلا لیا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا ایک سازش ہے اور اس میں غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہاتھ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے سفیر کی بیٹی کو جمعے کے روز اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا اور چند گھنٹے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ شمالی افغانستان کے صوبہ سمنگان کے درہ صوف بالا ضلع کی طالبان کے قبضے سے آزادی کے بعد صدر اشرف غنی نے صوبہ ہرات کا دورہ کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق افغان فوج نے خصوصی آپریشن کے دوران صوبہ سمنگان کے درہ صوف بالا ضلع کو طالبان کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آزاد ہونے والے ضلع میں طالبان کے صفائی کی کارروائی بدستور جاری ہے۔ افغانستان کی سرکاری افواج نے گزشتہ روز صوبے پروان اور غزنی کے تین اضلاع سرخ، پارسا اور مالستان کو بھی طالبان کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کی سرکاری افواج نے حالیہ چند روز کے دوران ملک کے کم سے کم 25 اضلاع کو طالبان کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ اسی دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آج مغربی صوبے ہرات کی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے اس صوبے کا دورہ کیا ہے۔ صدر اشرف غنی نے صوبے ہرات کا دورہ ایسے وقت میں کیا ہے جب چند اضلاع کو چھوڑ کر اس صوبے کے زیادہ تر حصے اور سرحدی گزرگاہوں پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ دوسری جانب صوبے بلخ کے شہر مدار شریف میں ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 3 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 3 دیگر کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ مشرقی افغانستان کے صوبے کاپیسا کے نجراب ضلع پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ کاپیسا کے مقامی حکام نے بتایا ہے کہ کئی روز کی جھڑپوں لڑائی کے بعد سرکاری افواج نجراب سے پسپا ہو گئی ہیں اور طالبان اب شہر پر قابض ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر نے کہا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے 2 روزہ اجلاس کا کوئی واضح نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ افغان آبا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے نائب صدر سرور دانش نے آج عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ایک پیغام میں کہا کہ افسوس کہ بعض ممالک کی ثالثی میں اسلامی جمہوریہ افغانستان اور طالبان گروہ کے اعلی سطحی وفد کے درمیان ہونے والے اجلاس کا کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ انہوں نے اس پیغام میں کہا کہ فریقین کے درمیان اس سال شروع ہونے والے امن مذاکرات کے ناکام ہونے کی وجہ امن کے عمل کے سلسلے میں طالبان اور اس گروہ کے حامیوں کا دوہرا رویہ ہے۔ عالمی اسلامی بیداری اسمبلی کے سیکرٹری نے سرکردہ افغان دانشوروں سے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کی اپیل کی ہے۔ افغانستان اور پائیدار امن و سلامتی کے موضوع پر منعقد ہونے والی آن لائن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی اسلامی بیداری اسمبلی کے سیکرٹری ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے افغان دانشوروں پر زور دیا کہ وہ پوری ہوشیاری کے ساتھ دشمن اور اغیار کی سازشوں اور چالوں کو ناکام بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تاریخ سامراجی طاقتوں کے خلاف استقامت اور مزاحمت سے بھری پڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام شروع ہی سے بیرونی قبضے اور جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے آئے ہیں، اور مشرق و مغرب کی ہتھیار بند فوجوں کو انہوں نے ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران عراق میں قیام امن و استحکام کے لیے ہماری بھرپور مدد کر رہا ہے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے الحدث ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران ہمیشہ عراق کو بجلی اور گیس فراہم کرتا رہا ہے، اور اس نے پابندی سے گیس اور بجلی سپلائی کی ہے، لیکن اس سال گرمیوں کے موسم میں ایران میں بجلی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کی بنا پر عراق کے لیے ایران کی بجلی کی سپلائی میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ گیس برآمدات کے سلسلے میں عراق پر ایران کی واجب الادا رقم ہے، اور عراق ایران کا مقروض ہے، لیکن تہران پر عائد پابندیوں کی بنا پر بغداد ڈالر میں یہ رقم ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ کہا کہ انہی پابندیوں کی بنا پر رقم کی ادائیگی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکومت ایران کے ساتھ مشترکہ طریقہ کار پر اتفاق ہو گیا ہے، اور ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے ایک نظام الاوقات تیار کرنے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ یمن کے باخبر ذرائع نے سقطری جزیرے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے فوجیوں اور ایجنٹوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے باخبر ذرائع نے بحر ہند اور خلیج عدن کے نزدیک واقع سقطری جزیرے میں سعودی عرب کے فوجیوں اور متحدہ عرب امارات کے عسکریت پسندوں اور چھاپہ ماروں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ اس باخبر ذریعے نے عربی 21 نامی ویب سائٹ سے گفتگو میں کہا کہ 17 جولائی سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے فوجی 2018 سے اس جزیرے میں تعینات ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کے فوجی سعودی فوجیوں کو جارح فوجی قرار دیتے ہیں۔ اس ذریعے نے اپنی شناخت خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا کہ عبوری کونسل کے ایک مسلح گروہ نے گزشتہ روز سقطری جزیرے میں سعودی عرب کے ایک اسپتال پر حملہ کیا اور اس پر زبردست فائرنگ کی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ابو ظہبی کی حمایت یافتہ عبوری کونسل کے سربراہ ہوں اور کمانڈروں نے اس اقدام کی حمایت کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے پیام حج میں اہم ترین نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے پیغام حج کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے حج ابراہیمی کی مناسبت سے اپنے پیغام میں امت مسلمہ اور عالم انسانیت کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اپنے اس پیغام میں امت مسلمہ اور عالمی برادری کو اسلام کا، امن و آشتی کا اور قربانی و ایثار کا پیغام پہنچایا ہے کہ جو حج کی اس عظیم سیاسی عبادت میں موجود ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک الہی دین ہے، اور اسلام کے اندر جتنے احکام ہیں، جتنے فرائض ہیں، جتنے مستحبات ہیں، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ موجود ہے. اسلامی عبادات صرف عبادات نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے باقاعدہ ایک لاجک ہے. ہر عبادت کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے، شریعت کے ہر امر کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ موجود ہے، اور وہ فلسفہ بنیادی طور پہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، معاشرے کی فلاح کے لیے، چاہے وہ مسجد میں پڑھی گئی جماعت سے نماز ہو، نماز جمعہ ہو، عید کے اجتماعات ہوں، یا حج کے موقع پر عالمی اسلامی اجتماع ہو. ہر اجتماع کے پیچھے، ہر عبادت کے پیچھے، ہر اجتماعی عمل کے پیچھے ایک پیغام پوشیدہ ہے. اور یقیناً حج کے اس عظیم اجتماع میں، حج کی اس عظیم عبادت میں بہت سارے پیغامات موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حج کے موقع پہ ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے پیغام بھیجا ہے. اور اسی سنت حسنہ کو قائم رکھتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بھی ہر سال حج کے موقع پہ امت مسلمہ کے لیے پیغام بھیجتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے اس سال بھی حج کے موقع پہ اپنے اس عظیم پیغام میں بہت سارے نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا، اس تکلیف کا اظہار کیا، اس رنج کا اظہار کیا کہ جو کرونا کے نام پہ یا اس وائرس کے عنوان سے یا سعودی عرب کے مخصوص آداب کے وجہ سے عالم اسلام کے ایک بڑی تعداد حج کی اس اجتماعی عبادت سے محروم ہو گئی. اور یقیناً لقاء اللہ کا، خدا تک پہنچنے کا اور الہی عبادات کو انجام دینے کا ایک عظیم موقع تھا کہ جس سے امت مسلمہ محروم رہی، اور کما حق کہو اس عظیم سیاسی اجتماعی عبادت سے استفادہ نہ کر سکی. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام کے آغاز میں اسی دکھ کا اظہار کیا ہے. یوں تو اس پیغام میں بہت سارے نکات ہیں کہ جن پہ جتنی گفتگو کی جائے شاید چند منٹس کے اندر ان تمام نکات کو بہتر انداز سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی کے اس خطبے کے اندر اگر ہم کہیں یا اس پیغام کے اندر کہ جو ایک تحریری پیغام ہے اور امت مسلمہ کے نام پہ لکھا گیا ہے، امت مسلمہ کے نام پہ جاری کیا گیا، اس میں جو بنیادی نقطہ جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ صدیوں سے عالمی استعمار کے چنگل میں ہے، اور یہ تسلط سماجی، سیاسی، اقتصادی تسلط ہے. عالمی استعماری طاقتیں، کبھی وہ امریکہ کی شکل میں، کبھی وہ سوویت یونین کی شکل میں، کبھی برطانیہ کی صورت میں، ہمیشہ امت مسلمہ کو اپنے تسلط میں کیے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی وہ صلاحیتیں کہ جو پروان چڑھنی چاہیے تھیں، اسلام جو ایک عظیم دین تھا اس کو پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے تھا، لیکن سامراج اور استعمار کی کوششوں اور ہتھکنڈوں سے وہ دین اسلام کہ جو امن اور آشتی کا دین ہے، اسے ایک دہشت گردی کے دین میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی گئی ہے. اسلام کے نام پہ ایسے گروہ تشکیل دیے گئے ہیں کہ جو اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے اس پیغام میں سب سے پہلے تو مقاومت کے بلاک میں موجود ممالک اور ان ممالک کی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید کا چراغ روشن ہو چکا ہے، کامیابی کی امید نظر آنا شروع ہو گئی ہے، ہدف تک پہنچنے کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے اندر جو اسلامی بیداری کی تحریک پیدا ہو چکی ہے وہ نئی اور جوان نسل میں اب پروان چڑھ رہی ہے. یہ نوجوان نسل اپنے دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی خود مختاری کے لیے اب میدان عمل میں آ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ عالمی استعماری طاقتیں اب نت نئے ہتھکنڈوں سے ان جوانوں کو، اسلامی تحریک کے مجاہدوں کو، بیداری اسلامی کے ان مبارزین کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. رہبر انقلاب اسلامی کے بقول فلسطین کا مسئلہ ہو، عراق کی صورتحال ہو، شام میں جو کچھ ہوا، لبنان کے اندر جو ظلم ڈھائے گئے، ان تمام کے جواب میں ان ممالک کے جوان، ان ممالک میں موجود ریزسٹنس بلاک سے تعلق رکھنے والے افراد اب میدان عمل میں ہیں، اور اس میدان عمل کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام ترقی کرے گا. جب اسلام ترقی کرے گا تو انسانیت کو فائدہ پہنچے گا، اور جب انسانیت کو فائدہ پہنچے گا تو انسانیت کا فائدہ اس کا کمال کی طرف جانا ہے. رہبر معظم نے اپنے اس پیغام میں ایک اور اہم ایشو کو خصوصی طور پہ بیان فرمایا ہے، اور وہ افغانستان کا موضوع ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے افغانستان سے امریکہ کے انخلا کو امریکی استعمار کی ایک بہت بڑی ناکامی قرار دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ 20 سال تک افغان عوام کا، افغان قوم کا، افغان ملک کا استحصال کیا گیا جمہوریت کے نام پہ، امن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، ملک کو بہتر بنانے کے نام پہ، پورے ملک کو جنگ کی لپیٹ میں اور جنگ کی آگ میں جھونکا گیا ہے. اور آج امریکی شکست خوردہ ہیں، آج امریکی ایک ایسی حالت میں افغانستان کو چھوڑ رہے ہیں کہ ان کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہے. وہ اتنے شکست خوردہ ہیں کہ وہ رات کو اپنے بیسز خالی کر رہے ہیں. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت خطے کے اندر جو افغانستان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، یقیناً امریکہ اس میں اپنی منفی سرگرمیوں کو جاری رکھے گا، لیکن اس وقت افغانستان سے امریکی انخلا کا جو پیغام گیا ہے وہ ایک سپر پاور کی شکست ہے. ایک سپر پاور کو پہنچنے والا وہ 20 سالہ نقصان ہے کہ جس سے وہ اب چاہے بھی تو دامن نہیں چھڑا سکتے. چاہے ابھی وہ انخلا کر رہے ہیں لیکن اپنے لیے ناکامیوں کا ایک بہت بڑی تعداد ناکامیوں کی، اور اپنی ساکھ کو جس انداز سے انہیں کھربوں ڈالر خرچ کر کے جو افغانستان میں نقصان پہنچا ہے، وہ نقصان وہ کبھی پورا نہیں کر سکتے، اس ساکھ کو ہرگز بحال نہیں کر سکتے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے حج کے پیغام میں امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے اور اس کائنات کی بہتری کے لیے جہاں پہ دعا فرمائی ہے، وہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو اسی کوشش کا نتیجہ ملتا ہے. اور ریزسٹنس بلاک، مزاحمت کے بلاک نے اس عرصے میں قربانیاں دی ہیں، ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس ایثار، قربانی اور اس جذبے کے نتیجے میں انہیں کامیابیاں بھی نصیب ہوئی ہیں. یقیناً رہبر انقلاب اسلامی کے اس پیغام میں بہت سارے اور بھی ایسے نکات ہیں کہ جن پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ میں اپنے اسی بات پہ اختتام کروں گا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے امت مسلمہ کے بہت سارے مسائل سے پردہ اٹھایا ہے، اور آئندہ کے لیے انہیں ایک ایسا راستہ دکھایا ہے، کوئی ایک راہ متعین کر دی ہے کہ اگر اس راہ پہ امت مسلمہ چلے گی تو کامیابی اس کا مقدر ٹھہرے گی.
سامعین، اسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ ہے زلف گراگیر کرو، سایہ ہے زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تسبیح کرو.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 28-3-8 ذوالحجہ اور 19 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سامعین 8 ذوالحجہ سن 60 ہجری قمری کو نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفے کی جانب روانہ ہوئے. کوفہ روانگی سے 4 ماہ قبل وہ اپنے خاندان کے کئی افراد کے ہمراہ مدینے سے مکہ تشریف لائے تھے. آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کے دوران حجاج کو یزید بن معاویہ کی حکومت کے ظلم و جور سے آگاہ کیا. اس دوران کوفے کے لوگوں کی طرف سے کوفہ آنے کی مسلسل دعوت اور مکہ میں یزید بن معاویہ کی حکومت کے ذریعے دی جانے والی اذیتوں اور سازشوں کے باعث امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. چونکہ یہ حج کے ایام تھے لہذا امام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مسلمانوں کو اپنے سفر اور مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے کوفے کی جانب روانہ ہوئے. June 19, 1834 کو مشہور فرانسیسی مصور ایڈگر ڈیگاس پیرس میں پیدا ہوئے. ان کا شمار ان مصوروں میں ہوتا ہے جنہوں نے امپریشنزم تحریک کی بنیاد رکھی. ابتدا میں ڈیگاس کلاسیکل مصوری کی طرف رجحان رکھتے تھے. 1865 کے بعد انہوں نے تھیٹر اور اس سے متعلق موضوعات پر فن پارے تخلیق کیے. 1873 میں ڈیگاس کے طرز میں جدتیں پیدا ہوئیں. ڈیگاس کو مصوری کے علاوہ مجسمہ سازی سے بھی لگاؤ تھا. ڈیگاس 1917 میں انتقال کر گئے. June 19, 1881 کو معروف جرمن دانشور اور ماہر کیمیا ہرمن اسٹوڈنگر پیدا ہوئے. انہوں نے کیمسٹری کے شعبے میں وسیع تحقیقات کی جن کے سلے میں ان کو 1953 میں کیمسٹری کا نوبل انعام دیا گیا. ہرمن اسٹوڈنگر 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. June 19, 1893 کو معروف روسی شاعر ولادیمیر مایاکوفسکی پیدا ہوئے. انہوں نے روس کے کمیونسٹ انقلاب سے متعلق 1917 سے انقلابی شعر کہنے شروع کیے. مایاکوفسکی کا خیال تھا کہ ادب عوام کی زبان میں ہونا چاہیے اور ان کی دکھ درد کی عکاسی ادب میں ہونی چاہیے. June 28, 1274 شمسی کو ایران کے معروف عالم دین استاد سید محمد تقی مدرس رضوی مشہد مقدس میں پیدا ہوئے. انہوں نے مشہد اور تہران میں دینی اور مروجہ تعلیم کے مختلف مراحل طے کیے اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. تہران یونیورسٹی کے قیام کے بعد استاد محمد تقی مدرس رضوی معقول و منقول فیکلٹی میں پڑھانے لگے. تاریخ بخارا، مجمل التواریخ، احوال و آثار خواجہ نصیر الدین توسی اور تصحیح آثار علوی ان کی اہم تصانیف ہیں. استاد محمد تقی مدرس رضوی 91 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. 19 جولائی 1979 کو نکاراگوے میں عامر حکمراں سوموزا کے خلاف عوامی انقلاب کامیاب ہوا۔ سوموزا امریکہ کی حمایت سے 1967 میں برسر اقتدار آیا۔ اس نے امریکی ایجنٹ کے طور پر عامرانہ انداز میں حکومت کی، چنانچہ شروع سے ہی عوام سوموزا حکومت کے خلاف تھے، اسی لیے اس کے خلاف بھرپور عوامی تحریک چلی۔ نکاراگوے کے سینڈنسٹ چھاپہ ماروں نے 1963 میں مسلح جد و جہد شروع کی۔ 19 جولائی 1979 کو سینڈنسٹ چھاپہ مار دارالحکومت مانگوا میں داخل ہوئے اور نکاراگوے کا انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ سینڈنسٹ چھاپہ ماروں کی کامیابی کے بعد امریکہ نے نکاراگوے کی انقلابی حکومت کے خلاف سازشوں کا جال پھیلا دیا اور کونٹرا کے نام سے موسوم ایک مسلح باغی گروہ کو نکاراگوا کے عوام پر مسلط کر دیا، جس نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ انقلابی حکومت کے حامی عام شہریوں، خاص طور پر کسانوں کا قتل عام کیا۔ نکاراگوے بحر اقیانوس اور بحیرہ کیریبین کے ساحل پر وسطی امریکہ میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں کاسٹاریکا اور ہنڈوراس سے ملتی ہیں۔ نکاراگوے کا رقبہ 13,700,000 کلومیٹر ہے۔ ہجری شمسی کو ایرانی ادیب اور عالم استاد جلال الدین ہمائی نے وفات پائی۔ وہ 1278 ہجری شمسی میں ایران کے مرکزی شہر اصفہان کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 5 سال کی عمر سے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور فقہ میں درج اجتہاد پر فائز ہوئے۔ انہیں ادب، فلسفہ، اصول فقہ اور علم فلکیات میں بھی بہت مہارت حاصل تھی۔ استاد ہمائی نے نہ صرف اپنی تعلیم کے دوران بلکہ بعد میں بھی بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں، جن میں تاریخ ادبیات ایران، صناعت ادبی اور مثنوی ولدنامہ زیادہ معروف ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور سامعین، اب وقت ہو چلا ہے ہفتہ وار پروگرام آس پاس کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔
سامعین، مشرق وسطی کے حالات پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم 33 روزہ جنگ کے 15 برسوں کے بعد حزب اللہ لبنان کی مزاحمتی طاقت و توانائی کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامن، 2006 میں حزب اللہ لبنان اور غاصب سینی حکومت کے درمیان 33 روزہ جنگ کو 15 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ ان 15 برسوں میں مزاحمت کے محور میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ غاصب سینی حکومت نے 12 جولائی 2006 کو حزب اللہ لبنان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور یہ جنگ 33 روز بعد 14 اگست 2006 کو ختم ہوئی۔ امریکہ کی مدد سے اس جنگ کے آغاز کا سینی حکومت کا ایک اہم ترین ہدف و مقصد ہمیشہ کے لیے حزب اللہ کو صفحہ ہستی سے محو کرنا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اس بارے میں کہتے ہیں، 33 روزہ جنگ 2001 میں افغانستان اور 2003 میں عراق پر امریکہ کے حملے کا تسلسل اور ان جنگوں کے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا کہ جو طے شدہ پروگرام کے مطابق صرف لبنان کی جغرافیائی سرحدوں تک محدود تھیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی القدس بریگیڈ کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی نے بھی اس بارے میں اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس کے بیان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بیان رائس نے 30 جولائی 2006 میں قانا کے دوسرے قتل عام کی جس میں 54 عام شہری اور 37 بچے بھی شامل تھے شہید اور درجنوں زخمی ہوئے اور ملبے سے بچوں اور عورتوں کی دردناک فریادیں بلند ہو رہی تھیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے نہایت ہی شرمناک تشبیہ کے ساتھ کہا تھا کہ یہ مشرق وسطی کی زچگی کا نیا درد ہے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے مزید کہا کہ چونکہ سینی حکومت نے سن 2000 میں شکست کا تجربہ کیا تھا اور لبنان سے پسپائی اختیار کی تھی اور حزب اللہ نے اس کو شکست دی تھی، صہیونی چاہتے تھے کہ دوبارہ لبنان پر قابض ہو جائیں، لیکن قبضے کے لیے نہیں بلکہ جنوبی لبنان کو صفحہ ہستی سے محو کرنے کے لیے، یعنی جنوبی لبنان میں جہاں فورسز اور عوام ہیں اور حزب اللہ کے ساتھ ان کا ایک مذہبی اور قلبی تعلق ہے، اس علاقے کو مسمار کر دیں اور چلے جائیں۔ بہرحال 33 روزہ جنگ کے اسٹریٹجک نتائج میں سے ایک یہ تھا کہ اس جنگ کے بعد غاصب اسرائیل ہرگز حزب اللہ لبنان کے خلاف حملے کی جرات پیدا نہ کر سکا۔ درحقیقت صہیونی حکومت یہ سمجھ گئی کہ اس کے مقابلے میں ایک طاقتور حریف جو کسی سیاسی چال کا حصہ نہیں بن سکتا اور وہ نظریاتی لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے۔ 2006 کی 33 روزہ جنگ کو 15 برس گزر جانے کے ساتھ اسرائیل کے تجزیہ نگاروں اور ذرائع ابلاغ کا یہ خیال ہے کہ حزب اللہ لبنان اس حد تک طاقتور ہے کہ اسرائیل اس کے خلاف جنگ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ صہیونی حکومت کے نامور فوجی ماہر امیر برعام نے جولائی 2006 میں لبنان کے خلاف اس حکومت کی جارحیت کے 15 برس مکمل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج میں شمالی علاقے کے کمانڈر کا یہ اندازہ ہے کہ حزب اللہ کے پاس ایسے ڈرون تیار ہیں کہ جو 400 کلومیٹر تک پرواز کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہر ممکنہ جنگ میں حزب اللہ اسرائیل کی طرف روزانہ 3000 میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ حزب اللہ کے پاس 1.5 لاکھ سے زیادہ راکٹ میزائل ہیں۔ صہیونی حکومت کے متعدد ذرائع ابلاغ نے بھی رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کی فوج کے ایک تخمینے کے مطابق جولائی 2006 کے بعد سے لے کر آج تک حزب اللہ کی میزائل اور راکٹ بنانے کی توانائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور حزب اللہ کے پاس مختلف قسم کے 1.5 لاکھ سے زیادہ دور مار میزائل اور راکٹ موجود ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بھی سن 2020 کے اختتام پر المیادین چینل سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کی کہ مزاحمت کے ٹارگیٹڈ میزائلوں کی تعداد گزشتہ سال کی بنسبت دگنی ہو گئی ہے اور مزاحمت مقبوضہ فلسطین کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے سن 2006 کی جنگ کے بعد لبنان کے سیاسی میدان میں ترقی و پیش رفت کی منازل طے کی ہیں اور حتیٰ 2008 کے پارلیمانی انتخابات میں بھی مزاحمت کے الائنس نے پارلیمنٹ کی 128 نشستوں میں سے 68 نشستیں حاصل کیں اور پہلی بار پارلیمنٹ میں مطلق اکثریت حاصل کی۔ لبنان کی فوج کے جوائنٹ ڈپٹی چیف عبد الرحمن شہتلی کا خیال ہے کہ 33 روزہ جنگ لبنان کے عوام میں استقامت کی محبوبیت کا باعث بنی ہے اور حزب اللہ کی مزاحمت نے اسرائیل کے سماج اور عالمی برادری کو حیرت زدہ کر دیا ہے، کیونکہ مخالفین لبنانی معاشر اور مزاحمت کے درمیان شگاف سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، لیکن ان کے تصور کے برعکس لبنان کے عوام کے ہر طبقے نے مزاحمت کو خراج تحسین پیش کیا اور جنوبی لبنان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ لبنانی عوام 33 روزہ جنگ کو جنگ جولائی کے عنوان سے یاد کرتے ہیں اور صہیونی اس کو لبنان کی دوسری جنگ قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس جنگ کا نام رکھا جانا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ 33 روزہ جنگ نے مغربی ایشیا کے علاقے کی سطح پر مزاحمت کے محور کو اہم ترین مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ معروف عرب تجزیہ نگار عبدالباری اطوان کا خیال ہے کہ 2006 کی 33 روزہ جنگ یا جنگ جولائی تاریخ میں نقطۂ سرآغاز کے عنوان سے باقی رہے گی۔ سن 2006 کی 33 روزہ جنگ کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ مغربی ایشیا میں مزاحمت کا محور ایک اثر گزار عظیم طاقت میں تبدیل ہو گیا ہے، اور علاقے کے کشیدہ حالات میں سیکورٹی کے نظم و نسق میں اس کا اہم کردار سامنے آیا ہے۔ لبنان کی فوج کے جوائنٹ ڈپٹی چیف عبد الرحمان شہتلی اس بارے میں کہتے ہیں، 33 روزہ جنگ کی اہم ترین خصوصیت طاقت کے توازن کا مزاحمت کے حق میں پلٹنا تھا، اور مزاحمت کی دفاعی طاقت اس کے نتیجے میں مزید ابھر کر سامنے آئی ہے۔ سن 2006 کی 33 روزہ جنگ کے بعد سینی حکومت نے نفسیاتی لحاظ سے اور حتیٰ سہولتوں کے باوجود حزب اللہ کے خلاف جنگ کا تصور بھی ترک کر دیا ہے۔ 33 روزہ جنگ سے قبل اور بعد اسرائیلی عہدیداروں کا لہجہ 99 ڈگری تبدیل ہو گیا، اور ان میں اس کے بعد جنگ کی دھمکی دینے کی طاقت بھی نہیں رہی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی قیمت چکانا بھی مشکل پڑ جائے گا۔ اسرائیل نے آج 15 سال گزر جانے کے باوجود ثابت کیا کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ سے ڈرتا ہے، اس لیے اس نے فلسطینیوں کے خلاف جنگ کا محاذ کھولا۔ اسرائیل سن 2008، سن 2012، 2014، 2018، 2019 اور 2021 میں فلسطینی مزاحمت کے گروہوں کے خلاف جنگ پر اتر آیا۔ ان جنگوں کے نتائج میں سے یہ تھا کہ اسرائیل دفاعی لحاظ سے کمزور ہو چکا ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہوئی ہے۔ 12 روزہ جنگ کے آغاز سے قبل یہ توقع کی جا رہی تھی آہنی گنبد ڈیفنس سسٹم کی، جو بھاری خرچ کے ساتھ سینی حکومت نے نصب کیا ہے، مزاحمت کے 90% میزائلوں کو تباہ کر دے گا، لیکن 12 روزہ جنگ کے دوران سینی حکومت کے اپنے اعتراف سے معلوم ہو گیا کہ سینی حکومت کا آہنی گنبد نامی دفاعی نظام ہر 7 میزائلوں میں سے صرف ایک کو نشانہ بنا سکا۔ اخبار فائنینشل ٹائمز نے مزاحمت کے میزائلوں کے مقابلے میں آہنی گنبد کی کارکردگی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ حماس کے میزائل کو نشانہ بنانے کے لیے چھوڑے جانے والے میزائلوں کے خرچ کو روکنے کے لیے حتمی طور پر ان میزائلوں کو سوچ سمجھ کر فائر کرنا چاہیے۔ اس اخبار نے مزید لکھا کہ 2014 کے مقابلے میں تحریک حماس اور جہاد اسلامی گروہوں کی اسرائیل پر وسیع میزائلی حملوں کی توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ گروہ آسانی کے ساتھ اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کی میزائلی ٹیکٹک نے اسرائیل کی فوج کے دفاعی سسٹم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ان رپورٹوں اور تجزیوں سے نشاندہی ہوتی ہے کہ نہ صرف حزب اللہ لبنان بلکہ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے بھی طاقت کے توازن کو استقامت کے حق میں تبدیل کر دیا ہے، اور اسرائیل کی حیثیت 15 سال قبل جیسی نہیں رہی ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ابتکار، ایران اور امریکہ کے عہدیداروں کے درمیان لفظی جنگ۔ نیو یارک ٹائمز، بڑے پیمانے پر غلط استعمال کی رپورٹوں کے بعد اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیاں سرخیوں میں۔ روزنامہ العرب، ملک عبداللہ بائیڈن کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں اس کی چھاؤنی اردن ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست، جے سی پی او اے کو تباہ کرنے والا ملک اب غرہ بھی رہا ہے۔ ویانا میں چھٹے دور کے مذاکرات کے خاتمے کے بعد امریکہ دوبارہ مذاکرات کی بات بھی کر رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ایرانی فریق نے حکومت میں تبدیلی کی وجہ سے وقت طلب کیا ہے۔ یہ بیانات امریکہ کی کارکردگی سے تضاد رکھتے ہیں۔ ویانا میں چھٹے دور کے مذاکرات کے بعد دو یورپی ملکوں نے مداخلت پر مبنی بیانات دیے اور امریکی وزیر خارجہ نے تو گیند ایران کے پالے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ تہران کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں واپس ہوگا یا نہیں۔ ویانا میں حالیہ مذاکرات ایران میں صدارتی انتخابات کے دو دن بعد ختم ہو گئے اور ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور ایرانی وقت کے سربراہ عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہمارا معیار ایک اچھے معاہدے تک پہنچنا ہے کہا کہ منزل کے قریب ہیں، لیکن جو راستہ بچا ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ روسنما القدس العربی: مجھ پر تین بار قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن نہ خوف زدہ ہوں نہ فکر مند۔ الکاظمی: عراق وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا ہے کہ ان پر تین بار قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ انہوں نے سعودی عرب کے الحدث ٹی وی چینل سے ایک گفتگو میں اس بات کی اطلاع دی، تاہم قاتلانہ حملوں کی تفصیلات یا اس کے ذمہ داروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ الکاظمی نے کہا کہ ان حملوں کے باوجود نہ تو وہ خوف زدہ ہیں اور نہ ہی فکر مند۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایران میں ابراہیم رئیسی کے اقتدار میں آنے کے بعد تہران کا دورہ کریں گے۔ قاسمی نے سعودی عرب کے ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ایران پائیداری اور قیام امن میں سنجیدگی کے ساتھ ہماری مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہ پیدا کرنے کے اصول کا پابند ہے اور ہم قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ عراق سے پڑوسیوں کے لیے خطرات پیدا کیے جائیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت: اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے شیخ رشید۔ روزنامہ قومی آواز: پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر مستحکم۔ ٹائمز آف انڈیا: پارلیمنٹ کا نیا سیشن، سخت سوالات پوچھیں مگر حکومت کو جواب کا موقع بھی دیں، وزیر اعظم مودی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: افغان سفیر اور سفارتی عملہ واپس، سیکیورٹی خدشات دور ہونے تک واپس بلایا گیا۔ افغان وزارت خارجہ: فیصلہ افسوسناک ہے، نظر ثانی کریں۔ پاکستان: افغان سفیر اور سفارتی عملہ واپس، افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سفیر اور سفارتی عملہ سیکیورٹی خدشات دور ہونے تک واپس بلایا گیا ہے اور ایک وفد جلد پاکستان کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لے گا، جس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ فیصلہ افسوسناک، نظر ثانی کریں گے۔ اجلت میں سفیر کی طلبی پر تشویش، چاہتے ہیں کہ نجیب اللہ اسلام آباد میں رہ کر تحقیقات میں تعاون کریں، سفارتی عملے کی سیکیورٹی بڑھا دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سلسلہ مبینہ اغوا کا مقدمہ درج ہو چکا، حقائق جلد سامنے آئیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سرحدی صورتحال کا جائزہ اور مبینہ اغوا پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ ادھر سیکرٹری خارجہ کی افغان سفیر سے ملاقات ہوئی، جس میں تحقیقات میں تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ دوسری جانب کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ روزنامہ سیاست: ملک میں کئی وزراء، صحافیوں، جج اور اپوزیشن قائدین و تاجرین کی جاسوسی۔ آئندہ چند گھنٹے یا چند دن دنیا بھر میں بشمول ہندوستان میں سیاسی دھماکے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں کہ دنیا بھر میں کئی اہم شخصیات کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گئے ہیں اور ان کے فون کو ہیک کرتے ہوئے تمام تر مواد حاصل کر لیا گیا ہے۔ جملہ 10 ممالک میں یہ ٹیپنگ ہوئی ہے، جبکہ ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں بھی تقریباً ہر اہم ترین شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کے فون ٹیپ ہوئے ہیں۔ ان فونز کا مکمل مواد حاصل کر لیا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ ایک جاسوسی سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے، جو اسرائیلی سافٹ ویئر ہے۔ اس اسرائیلی سافٹ ویئر کے استعمال کے ذریعے ہندوستان میں بھی سپریم کورٹ، جج، اپوزیشن قائدین، خود مودی حکومت کے وزراء، قانونی ماہرین، بڑے تاجرین، سرکاری عہدیداروں، سائنسدانوں، انسانی حقوق کے کارکنوں کے علاوہ ملک کے سرکردہ صحافیوں کے فون ٹیپ کیے گئے ہیں اور ان کا سارا مواد اور ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ پیگاسس سافٹ ویئر اسرائیلی کمپنی این ایس او گروپ کی جانب سے دنیا بھر میں فروخت کی جاتی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ایران و چین کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو، باہمی امور اور افغانستان کے حالات پر تبادلہ خیال۔ تسنیم نیوز ایجنسی، ایران کی ڈرون طاقت سے اسرائیلی دہشت میں اضافہ۔ سوریہ الان، چینی وزیر خارجہ نے شام کے بحران کے خاتمے کی چار نکاتی تجویز کا اعلان کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ فارس نیوز ایجنسی، ایران کا بس یہی کہنا ہے امریکی خباثت کا مقابلہ کیا جائے، رہبر انقلاب اسلامی کا حج پیغام۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ساری بات یہ ہے کہ عالم اسلام کے مستقبل کے تعین کے لیے امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کی مداخلتوں اور خباثتوں کا اسلامی تعلیمات کے سہارے مقابلہ کیا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حج کے اپنے پیغام میں خانہ کعبہ کی زیارت کی حسرت دلوں میں رہ جانے کو جلد ختم ہو جانے والا امتحان قرار دیا، اور حج کے پیغامات کے کم اثر نہ ہونے پر زور دیتے ہوئے جارح طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کے سامنے استقامت کو حج کے اعلی پیغامات کا حصہ قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عالم اسلام کے بے شمار مسائل کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر فلسطین، یمن اور عراق میں استقامتی پرچم کے لہرائے جانے کو علاقے میں امید کا باعث قرار دیا، اور فرمایا کہ خداوند عالم کا سچا وعدہ ہے کہ وہ مجاہدوں کی مدد کرتا ہے، اور اس جدوجہد کا پہلا اثر امریکہ اور دیگر جارح طاقتوں کو اسلامی ملکوں میں خباثت اور مداخلت سے روکنا ہے۔ البراسا نیوز، داعش کے اراکین کو جرائم پر سزا کی بجائے مقدونیہ بھیجا گیا۔ شمالی مقدونیہ کی حکومت نے بتایا ہے کہ داعش دہشت گرد تنظیم کے سابق چار رکن اور ان کے اہل و عیال کو کامیابی سے ملک واپس لے آیا گیا ہے۔ حکومتی بیان میں بتایا گیا ہے کہ 23 لوگوں کے اس کاروان میں 5 خواتین اور 14 بچے شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینہ صحافت ختم ہوا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کریں گے پروگرام افکار و نظریات، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام اقتصاد نامہ۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے ساتھیوں کو تیسری مجلس تک اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے تحت اقتصادی، سیاسی اور اجتماعی اصلاحات کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی کابینہ نے 25 اپریل سن 2015 کو ایک بل کی منظوری دی تھی تاکہ ملک میں سیاسی و معاشی اصلاحات انجام دی جا سکے۔ ویژن 2030 سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ذہن کی اپج ہے۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت معاشرتی زندگی میں خواتین کی شرکت اور لیبر مارکیٹ میں ان کی شراکت میں 22% سے 30% تک اضافے پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں عورتوں کی ملکیت اور شادی کے حق کے سلسلے میں ملک کے قوانین کچھ ایسے ہیں کہ ان کو مردوں کے بعد دوسرے درجے کی حیثیت حاصل ہے، اور ہمیشہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ سن 2011 میں سعودی خواتین نے ڈرائیونگ کی ان کو اجازت نہ ہونے کے خلاف ایک مہم چلائی تھی، اور منال شریف وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے سر عام ڈرائیونگ کی، اور ان کی ویڈیو کا انٹرنیٹ پر وسیع انعکاس ہوا تھا۔ امریکی نامہ نگار اور روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل کی سابق ڈائریکٹر کارن ایلیٹ ہاؤس نے سعودی عرب پر حاکم فضا کے حوالے سے بخوبی تصویر کشی کی ہے۔ وہ اپنے ایک نوٹ میں لکھتی ہیں، عورتوں کے خلاف تشدد سعودی عرب میں مختلف شکلوں میں قابل مشاہدہ ہے۔ گھرانے میں تشدد، عام شعبوں میں تشدد، مہاجر مزدوروں اور عورتوں پر تشدد وغیرہ۔ سعودی عرب میں ان موارد سے متعلق رپورٹوں پر عائد پابندی کے سبب گھرانوں میں ہونے والے تشدد کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، اور صرف وہی شکایتیں سامنے آتی ہیں جو انسانی حقوق کے اداروں تک پہنچتی ہیں۔ جسمانی ایذائیں، تشدد آمیز کارروائیاں، جنسی تشدد اور توہین و افترا پردازی ان تشدد کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کے 60% تشدد اور جرائم شوہر اور پھر رشتہ داروں کے توسط سے انجام پاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں سعودی عرب میں ویژن 2030 پر عمل درآمد کے ساتھ ہی عورتوں کی آزادی پر توجہ دی گئی ہے، اور معاشرے کے اس طبقے پر عائد پابندیوں کو کم رنگ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کی وزارت تعلیم نے جولائی سن 2017 میں اس بات کی اجازت دے دی کہ طالبات سرکاری اسکولوں میں کھیل کی کلاسوں میں شرکت کریں۔ طالبات کو اس سے پہلے تک یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اسکول میں کھیل کے وسائل استعمال کریں، اور سعودی عرب پر حکمراں وہابی دھڑا اس کا شدت سے مخالف تھا۔ ستمبر سن 2017 میں سعودی عرب کی خواتین ملک کے قیام کی سالگرہ کے جشن کی تقریبات کے موقع پر ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسٹیڈیم گئیں۔ سینکڑوں عورتیں اپنے سروں پر ہرے رنگ کی ٹوپی پہن کر اور ہاتھوں میں پرچم اٹھا کر اپنے گھر والوں کے ہمراہ اسٹیڈیم میں داخل ہوئیں۔ سعودی بادشاہ نے تیسرے اقدام میں ایک فرمان جاری کر کے ملک کی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی۔ سعودی فرما روا کے اس حکم پر عمل درآمد جون سن 2018 سے شروع ہوا۔ یہ خبر بہت اہم اور پہلی نظر میں ناقابل یقین تھی، کیونکہ سعودی عرب جو عورتوں کی ڈرائیونگ کا واحد مخالف ملک تھا، کبھی اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، اور عورتوں کو صرف مرد ڈرائیوروں کے ذریعے ہی ریاض، جدہ اور دیگر شہروں میں جانے کی اجازت تھی۔ سعودی عرب میں رونما ہونے والی بعض دیگر تبدیلیوں میں سے ایک یہ تھی کہ واشنگٹن میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں پہلی سعودی خاتون محترمہ فاطمہ سالم بائشن کو ترجمان مقرر کیا گیا۔ اسی طرح صوبہ الخبر میں ڈپٹی میئر کے عہدے پر محترمہ ایمان عبداللہ الغامدی کو مقرر کیا گیا، اور عورتوں کو فتویٰ صادر کرنے کا حق دیا جانا بھی ملک میں عورتوں کو دی گئی آزادی کا حصہ ہے۔ سعودی عرب میں عورتوں کو ان کا حق دیے جانے کے سلسلے میں کیے گئے بعض اقدامات کے باوجود ابھی بھی ان پر بہت سی پابندیاں عائد ہیں، اور سعودی معاشرے میں مختلف شکلوں میں عورتوں کے خلاف تفریق آمیز رویہ اور تشدد بھی بدستور جاری ہے۔ اسی وجہ سے یورپی حلقے اور میڈیا بھی سعودی عرب میں عورتوں کے حقوق کی اصلاحات جاری رہنے کے بارے میں شکوک و شبہات سے دوچار ہیں، اور اسی وجہ سے جرمن بلڈ میگزین نے بن سلمان کے اس طرح کے اقدامات کو حکومت مخالفین اور ناقدین کے خلاف حکومت کے تشدد آمیز اقدامات سے رائے عامہ کی توجہ ہٹانا بتایا ہے۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت اقتصادی، سماجی اور ثقافتی شعبوں میں اپنے تبدیلی کے پروگرام پر عمل درآمد کے پہلے مرحلے میں کامیاب نہیں رہے ہیں، وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب بہت سے عالمی ادارے اور ماہرین ویژن 2030 کا خواب پورا ہونے اور سعودی عرب کی موجودہ اقتصادی اور سماجی صورتحال کے حقائق کے درمیان بہت طویل فاصلہ محسوس کر رہے ہیں۔ سیاسی، قبائلی، اقتصادی، مذہبی اور ثقافتی و معاشرتی لحاظ سے بھی سعودی عرب کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ویژن 2030 پر جو امریکی تھنک ٹینک کے توسط سے تیار کیا گیا ہے، عمل درآمد کا امکان نہیں ہے۔ چنانچہ سعودی معاشرے کے اندر متعدد اعتراضات جو ویژن 2030 کے بارے میں کیے جا رہے ہیں، اسی موضوع کی تصدیق ہیں۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجھے افتخار ہے کہ میں آپ کے لیے ویژن 2030 پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک بلند پرواز ویژن ہے جو قابل عمل ہے اور جو ہمارے طویل المدت اہداف اور توقعات کا غماز ہے، نیز ہمارے ملک کی قوت اور صلاحیتوں کا عکاس ہے۔ بن سلمان کے اس دعوے کے باوجود ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سماجی و ثقافتی بنیادوں پر تبدیلی کے در پہ نہیں ہے، لیکن اقتصادی اہداف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ممکن ہے ثقافتی اور سماجی شعبوں میں بھی مصلحتاً یا عارضی اصلاحات کرنے پر مجبور ہو جائے، جو تعصب، قبائلی عزم پر مبنی آبادی کے ڈھانچے اور وہابیوں کے انتہا پسندانہ عقائد کے سبب بہت خطرناک یا ناقابل عمل ہو سکتی ہیں۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کے عربی شعبے نے لکھا ہے کہ محمد بن سلمان کے مدنظر اصلاحات کی فہرست پر نظر ڈالنے سے اس امر کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک قومی جدت پسند اور اعلی اصلاح پسند شخصیت کے طور پر متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ ویژن 2030 کے دائرے میں معاشی، ثقافتی اور سماجی اصلاحات کے تعلق سے سعودی عرب کی تشہیرات ایسی حالت میں کی جا رہی ہیں کہ یمن کی جنگ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کا ایک تاریک پہلو شمار ہوتی ہے۔ اس جنگ کے دوران سعودیوں نے یمن کے نہتے عوام کا قتل عام کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف جرائم سمیت ہر قسم کے بین الاقوامی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ سعودی عرب نے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کی ہمہ جانبہ حمایت کرتے ہوئے شام اور عراق کے مظلوم عوام پر بھی مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور سعودی عرب کے انہی جرائم نے ریاض مخالف تنقیدوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور عالمی سطح پر اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے ویژن 2030 کا مقصد زیادہ تر اندرون ملک سیاست کے میدان میں طاقت کا مظاہرہ کرنا اور ملکی اور غیر ملکی سطح پر آل سعود کی متعدد کمزوریوں اور بحرانوں کی پردہ پوشی کرنا ہے۔
اقتصاد نامہ میں ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اقتصادی موضوعات بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان سے بھی ایک انٹرویو پروگرام میں شامل ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام اقتصاد نامہ۔ پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں۔
سوزان مشترکہ آئل فیلڈ میں کھدائی کا آغاز، جنوبی پارس مشترکہ فیلڈ میں نیا ریکارڈ، ایران کے کھیتوں میں 10 قسم کی کپاس کی کاشت، پاکستان 3 مشترکہ سرحدی بازاروں کے قیام کے لیے بجٹ مختص، ایران آف شور آئل کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ فروزان مشترکہ فیلڈ میں برسوں کے بعد کھدائی کے پہلے پلیٹ فارم کی تنصیب سے اس فیلڈ سے تیل کی پیداوار میں اضافے کے لیے کنوؤں کی کھدائی اور مرمت کا کام شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کی تنصیب کا مقصد 26 کنوؤں کی کھدائی اور مرمت اور پیداوار میں 23,000 بیرل کا اضافہ ہے۔ فروزان مشترکہ فیلڈ کی ترقی کا منصوبہ قومی تیل کمپنی کا ایک منصوبہ ہے کہ جو پیداوار کو بڑھانے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب ایران کی پارس تیل اور گیس کمپنی نے کہا ہے کہ جنوبی پارس مشترکہ فیلڈ سے اب تک 1.8 کھرب مکعب میٹر گیس نکالی جا چکی ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اس گیس فیلڈ میں 80 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے 335 ارب ڈالر کی آمدنی کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ایران کی وزارت زراعت کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ اس سال ایران کے کھیتوں میں ملکی اور غیر ملکی 10 اقسام کی کپاس کاشت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے تحقیقاتی ادارے نے حال ہی میں ایک نئی قسم متعارف کرائی ہے کہ جو جلدی پیداوار دیتی ہے اور اس کی کاشت سے پانی کے استعمال میں بچت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جلدی پیداوار دینے والے اس قسم کا کاشتکاروں نے خیمہ دم کیا ہے۔ انہوں نے کپاس کی فصل پر گرمی اور خوش سالی کے اثرات کے بارے میں کہا کہ خوش سالی کی وجہ سے ممکن ہے کپاس کی فصل پر کچھ بیماریوں کے اثرات ظاہر ہوں۔ پاکستان میں میڈیا رپورٹوں کے مطابق کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بلوچستان میں 3 مشترکہ سرحدی بازار قائم کرنے کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اپنے اجلاس میں ان 3 سرحدی بازاروں کے قیام کے لیے وزارت تجارت کی 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ 2 سرحدی بازار پاک ایران سرحد پر قائم کیے جائیں گے، جبکہ 1 بازار پاک افغان سرحد پر قائم کیا جائے گا۔ ماہرین نے ان سرحدی بازاروں کے قیام کے لیے بجٹ کی منظوری کو پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات اور ترجیحات کے لحاظ سے ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کی 2 طرفہ تجارت فروغ پائے گی، بلکہ پاکستان کے اندر سامان کی اسمگلنگ کو روکنے میں بھی مدد ملے گی۔
ایران میں معدنیات کا شعبہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور اس نجی شعبے نے اب تک 2.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور مزید سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے نجی شعبے نے ملک میں معدنیات کے منصوبوں میں 7 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا، جس میں سے گزشتہ 7 برسوں کے دوران 2.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری انجام پا چکی ہے۔ ایران کی وزارت صنعت و تجارت و معدنیات کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی معدنیات اور معدنی صنعتوں کی ترقی و تعمیر نو کے ادارے کی سرمایہ کاری بھی گزشتہ سال کے اختتام تک 21.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے اور رواں سال کے دوران تقریباً 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے یہ بڑھ کر 23.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ اس سرمایہ کاری سے روزگار کے 16,700 مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال نئے منصوبوں کی تکمیل سے 4,200 افراد کو براہ راست روزگار حاصل ہوا ہے اور رواں سال کے دوران مزید کئی منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد یہ تعداد 5,000 سے تجاوز کر جائے گی۔
ناظرین، اسی موضوع کے بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب علی عباسی سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام عرض مکرم خدمت۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ملک کی معیشت میں یقیناً بہت ہی اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ذہانت پر مبنی فیصلے ہونے چاہیے، اور آج کل کی ضرورت کے پیش نظر اور دنیا بھر میں جو ایک مندی پیش آئی ہے خصوصاً کان کے شعبے میں، کان کنی کے شعبے میں جو یقیناً زیادہ دن تک چلے گی نہیں، تو ایران میں بہت ہی اہم قدم اٹھائے گئے ہیں اور ان میں سے یہ ہے کہ سن 2025 تک بہت ہی اہم شعبے میں تبدیل ہو جائے گا کان کا شعبہ اور معدنیات کا شعبہ ایران کے معیشت کا ایک حصہ، بہت ہی اہم حصہ بن جائے گا اور بہت زیادہ ترقی بھی حاصل ہو سکتی ہے تمام پابندیوں کے پیش نظر، اور بہت ہی اچھا موقع بھی فراہم اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے معدنی شعبے میں اور کانکنی کے شعبے میں شعبے کی ترقیاتی ادارے نے، امیڈرو نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ مالی سال تک 21.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کان کے شعبے میں کی گئی ہے اور معدنی شعبے میں کی گئی ہے، اور یہ یقیناً وزارت صنعت، کان کنی اور تجارت کے اہم پالیسیوں میں سے ہے، اور نجی شعبے نے بھی اس سلسلے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سال بھی مزید 1 ارب 941 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے جو مجموعی طور پر 23.5% تک اس طرح سے پہنچ جائے گی۔ تقریباً 2013 سے لے کر گزشتہ سال تک 16,700 لوگوں کو نوکری کے مواقع فراہم ہوئے ہیں، روزگار کے مواقع فراہم ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ نئے منصوبے جب تیار ہوں گے تو اس میں مزید تقریباً 3.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی، اور مزید 4,200 لوگ جو ہیں براہ راست ان کو روزگار حاصل ہوگا۔ مختلف جو سرمایہ کاری بھی کی جا رہی ہے اس میں یقیناً پائیدار روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے، اور جو تھوڑے پسماندہ علاقے ہیں ان کی ترقیاتی مہم میں اس کو تقویت ملے گی، بنیادی تنصیبات میں بہتری آئے گی اور تیل کی آمدنی سے وابستگی بھی کم ہو جائے گی، اور یقیناً اگر مختلف تعلیمی مراکز اور سائنسی مراکز اور یونیورسٹیز کے ساتھ تعاون کیا جائے تو یقیناً نجی شعبہ بھی بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ اس بیچ اگر سرمایہ کاری اور مختلف پروجیکٹس کی کو شروع کرنے کی بات ہو یا نئے کانوں کا انکشاف ہو تو اس کے ذریعے یقیناً نئے مالی ذرائع حاصل ہوں گے، قومیانے کی مہم جو ہے وہ اس کو تقویت حاصل ہوگی، جو اس شعبے کا بیمہ ہے وہ بہتری اس میں آئے گی، اور مختلف تعلیمی پالیسیز میں بھی بہتری یقیناً آئے گی جو اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ اس وقت ایران بھر میں 10,400 مختلف کان پر کام کرنے کے کاغذات جاری ہو چکے ہیں، اجازت نامے جاری ہو چکے ہیں، اور 5,600 کان اس وقت ایکٹیو ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال کے دوران اس شعبے کی ترقی کا حجم جو ہے وہ کل جی ڈی پی کا 10% پہنچ جائے گا، اور مختلف صنعتی مراکز اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔
جی بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب علی عباسی۔ اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں جہاں پاکستان ٹینریز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب عبدالسلام پاکستان میں چمڑے کی صنعت اور اس کی صورتحال اور اس کی ترقی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔
دیکھیں جی، اس وقت تو جو جانوروں کی تعداد ہے تقریباً ہر سال کی طرح 60 سے 70 لاکھ کے قریب ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ ہمارے 3-4 قسم کے اینیملز ہوتے ہیں، جیسے شیپ، گوٹ، کاؤ اور بفلو۔ تو زیادہ تر ہمارا کاؤ اسکن زیادہ ہوتی ہے، کاؤ اینڈ گوٹ، اس کی ڈیمانڈ ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کو پروکیور کریں، اور آج کل جیسے مانسون کا بھی موسم چل رہا ہے، اس سے بچائیں، پانی سے بچائیں، نمک اس کو صحیح طریقے سے لگائیں، تو ماشاءاللہ یہ ہماری جو ہے نا برتھ بہت اچھی ہوگی، اور تقریباً کوئی 2 سے 3 ارب ڈالر کی ویلیو ہوتی ہے جو ہمارے لیدر کی ویلیو ہے، جو ہم لوگ را میٹیریل جو قربانی اسکنس بھی ہوتا ہے۔ تو قربانی اسکنس جو ہے یہ بہت زیادہ لوگ اس کو یورپین کنٹریز اور امریکنز کنٹریز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ہمارا بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، اور ماشاءاللہ ہم جتنے بھی اسٹینڈرڈس کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں، را ٹو فنش کرتے ہیں ہم اس کو۔ تقریباً 60 سے 70 لاکھ کے قریب ہوگا، کیونکہ لوگ زیادہ تر کاؤ کو پریفر زیادہ کرتے ہیں، تو اس میں لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور کاؤ کا زیادہ جو ہے نا وہ اس میں زیادہ کاؤ کی اسکن زیادہ ہوتی ہیں، اور گوٹ جو ہے اس میں پھر وہ بھی ہوتی ہے تعداد، اور کاؤ اور گوٹ کی تعداد تقریباً زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پنجاب کی جو گوٹ سکن ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ویلیوبل ہے اور بہت اچھی سمجھی جاتی ہے وہ، اور اس کے لیے مطلب بہت ساری یورپین کنٹریز اس کو بہت پسند کرتی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ بہت اچھی ہیں، ہمارے جو ہماری سکنز ہیں قربانی کے سکنز ہیں بہت لوگ پسند کرتے ہیں۔ کوانٹٹی تقریباً کوئی سمجھ لیں کہ 60 سے 70 لاکھ کے قریب جو ہے نا ٹوٹل کوانٹٹی ہمارے پورے پاکستان میں جو ہے یہ اس میں سلوٹرنگ ہوگی تقریباً۔ دیکھیں جی ہم اس کو جو کھال ہمیں پروسیس کرتے ہیں ہم را ٹو فنش کرتے ہیں، پہلے را سکنز ہوتی ہیں، را سکنز کو ہم ٹوٹلی جا کے ویڈ بلو کی شکل میں لے جاتے ہیں، ویڈ بلو کے بعد ہم اس کو فنش، جیسے یہ میرے پیچھے بیک پہ نظر آ رہا ہوگا ٹوٹل فنش ہوا ہوا لیدر ہے، یہ ہم اس کو فنش کرتے ہیں، یہ ہمارا گارمنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے، شوز میں بھی استعمال ہوتا ہے، گلوز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بیگز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں وہ پاکستانی لیدر کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ برانڈز جو ہے نا وہ ہم سے مطلب خریداری کرتے ہیں ہم سے۔ اگر ابھی جیسے کووڈ کے لحاظ سے مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہونے کی پوزیشن ہے، ابھی 4-5% امپروومنٹ آئی ہے، اور اللہ کرے اگر تھوڑا یہ یورپین کنٹریز اور امریکن کنٹریز کھل جاتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستانی لیدر میں بہت جان ہے کہ یہ ہماری مارکیٹ بہت اوپر جائے گی، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے ہمیں۔ ویتنام میں اور ہوچمن سٹی ویتنام میں اور کمبوڈیا میں یہ مارکیٹ تھوڑی سی آ گئی، جو امریکنز جو ہے چلے گئے، پلس جو ہے ہمارے جیپنیز ہمارے مال کو بہت پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ ان کی شوز کی جو فیکٹریز ہیں اس میں ہمارے لیدر کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔
بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب عبدالسلام۔ اور چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب، اور یہ ہے شیشہ بنانے کی صنعت جو کئی ہزار سال پرانی ہے، اور اس کو رواں یا سیال دھات بھی کہا جاتا ہے، جسے مختلف شکلوں میں ڈھال کر ایک بہت ہی اچھا فن پارہ یا فن پارے تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔
شیشہ بنانے کا کام قدیمی ترین فن و ہنر اور صنعتوں میں شمار ہوتا ہے اور 4000 سال سے اس کا استعمال رائج ہے۔ شیشہ بنانے کا کام آج کل ایک اہم کاروبار سمجھا جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی جگہ پر بھی شیشہ بنانے کا کام کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر عام شیشے کے علاوہ شیشے کی مختلف خوبصورت اشیاء بنائی جا سکتی ہیں۔
شیشہ بنانے کی صنعت، رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے،